بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في الاستقامة استقامة کا بیان قال الله تعالى فاستقم كما أمرت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فاستقم ثابت قدم رہو کما امرتا جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ رہے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تم مانگو نزلم من غفور الرحیم یہ مہمانی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے لفظ استقامت کو ہم بہت سنتے ہیں استقامت کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانا جم جانا اور کسی چیز کا بالکل صحیح اپنی جگہ کھڑا ہونا الاستقامت فی الامر کسی چیز کا اپنی جگہ صحیح طور پر کھڑا ہو جانا یہ سب استقامت کے معنی آتے ہیں دین میں استقامت کے معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں انسان مضبوطی کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو اور جو نواہی ہیں یعنی جن سے روکا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ ان سے رکنے والا ہو حالات کیسے بھی ہوں انسان اپنے اسلام پر ایمان پر ثابت قدم رہے یہ دین میں استقامت کے معنی ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی استقامت کے ساتھ ہوتی ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی بھی پوری کی پوری استقامت سے بھری ہوئی ہے ان کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں وہ استقامت سے ذرا بھی ہٹے ہوں حالات اتنے سخت بھی آئے انبیاء علیہم السلام کے سامنے بھی اور حضرات صحابہ کے سامنے بھی اور اس امت کے اولیاء کے سامنے بھی دعات کے سامنے بھی مصلحین کے سامنے بھی کہ ان حالات میں انسان کا جمنا مشکل ہوتا ہے عام طور پہ لیکن انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رکھا تھا صحابہ کی سیرت کو پڑھ رکھا تھا اسلام کو سمجھ رکھا تھا اس لیے ان حالات میں ڈگمگائے نہیں متزلزل نہیں ہوئے ثابت قدم رہے اس کی ایک موٹی سی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی ہے تو شروع ہی سے حالات کھڑے ہو گئے انسان اگر صرف عبادت کرے تو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے اور اگر انسان عبادت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے لگے جس کو کہتے ہیں کہ دعوت الی الخیر کا فریضہ انجام دینے لگے اچھائیوں کا حکم دینے لگے برائیوں سے روکنے لگے تو اسی وقت سے حالات شروع ہو جاتے ہیں آپ خود آزما لیں گھر میں آپ ٹھیک رہیں کچھ نہ بولیں بس خوب تسبیح پڑھیں نماز پڑھیں روزے رکھیں کسی کو کچھ نہ کہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا سب کے آپ محبوب بن جائیں گے ہمارے ابا بڑے اچھے ہیں کیا بھی نہیں کہتے چاچا بڑے اچھے ہیں کیا بھی نہیں کہتے کچھ بھی کرتے رہو ان کے سامنے لیکن جب آپ روک ٹوک شروع کر دیں گے کہ یہ غلط ہے ایسا مت کرو، نماز پڑھا کرو، صبح کی نماز میں سوتے رہتے ہیں آپ لوگ، صبح کی نماز میں آپ اٹھانا شروع کر دیں گے، نماز پہ ذرا سختی کرنا شروع کر دیں گے، گھر میں اگر بے پردگی ہے، بے حجابی ہے، اس پر آپ کہنا شروع کر دیں گے، تو اسی وقت سے مخالفت شروع ہو جائے گی، اسی وقت سے آپ انکل انکل نہیں رہیں گے، ابا ابا نہیں رہیں گے، ابا کی شفقت ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کر دیا۔ اور یہ چیز ہم کو حضور سے سمجھ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ عبادات میں تھی، غار حرا میں چلے جاتے، 3 دن مسلسل عبادت فرماتے، توشہ باندھ کر لے جاتے، وہیں کھاتے پیتے، اور 3-3 دن کے بعد آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبب الیہ الخلا، اللہ نے تنہائی کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی، تو وہاں رہتے تھے آپ مسلسل 3 دن، تو لوگوں کے دلوں میں بے انتہا محبت، کیا اپنے کیا پرائے، سب الصادق الامین، سچے امانت دار آپ کو کہا جاتا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پہنچانی شروع کی اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت سے حالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ سے پیار کرنے والا چچا ابو لہب، جو آپ کی محبت میں ایسا تھا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو خوشی میں اپنی باندی آزاد کر دی، اس شخص نے ایسا تھا آپ کی محبت میں، یہ شخص ایسی محبت کرتا تھا، لیکن سب سے پہلے اسی نے مخالفت کی اور کہا تبل لک یا محمد اجمعتنا لہذا، محمد تیرا برا ہو، نعوذ باللہ، اس کو کہہ رہا ہے کافر، کیا تو نے ہمیں اسی کے لیے جمع کیا تھا؟ تو چچا ہی سب سے پہلے مخالف ہو گیا۔ تو عبادات سے محبوبیت بڑھتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے اس فریضے پر عمل شروع کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، تو حالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ دین کے جن کاموں میں انسان حالات سے دوچار ہوتا ہے، ان میں ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے پر اللہ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ تحدید کرتے ہیں کہ اس پہ اتنا ثواب اتنا ثواب، حقیقت یہ ہے کہ یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ نے بے شمار ثواب رکھا ہے اس فریضے پر۔ لیکن یہ فریضہ شروع ہوتا ہے اپنے ذات سے، اپنی ذات کے بعد اپنے جو ماتحت ہیں ان سے، پھر اسی طریقے سے وسعت آتی ہے اس میں، پھر اپنے جو اہل خاندان ہیں ان میں یہ کام ہوگا، پھر اپنے اہل تعلق ہیں، محلے والوں کا حق، شہر والوں کا حق، اپنے ملک والوں کا حق، اور پھر پوری دنیا کا حق انسان کے اوپر ہے۔ لیکن اتنا طے ہے کہ اس راہ کے اندر حالات آتے ہیں، لیکن حالات آئے تو پریشان نہ ہو، حالات آئیں گے تو اللہ پاک سے ناز والا تعلق ہو جائے گا، ناز والا۔ ناز والے تعلق کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر بندہ جو اللہ کی راہوں میں حالات برداشت کر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن رہا ہے، لوگ اناپ شناپ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ سب برداشت کر رہا ہے، تو بندہ جب ایسے حالات میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی سنتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ قرآن سے مضمون بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے تمہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جانا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے کھینچ کر ادھر لانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے حکم ملا تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ دعوت کے راستے میں، ان کے دعوت کا راستہ شروع ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا۔ اس وقت نبی کو نبوت ملتی ہے، اسی وقت اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اب وہ مخلوق کو خالق سے جوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ پاک سے دعا مانگی فوراً، اے اللہ مجھ میں کچھ کمی ہے، ان کی زبان میں لکنت تھی. اور اس راہ کے اندر زبان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, سامنے والے کو بات پہنچانا ہوتی ہے. تو فوراً کہا اللہ پاک سے, اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اس لیے کہ اتنا بڑا کام تو نے مجھے دیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سینے کے اندر وسعت ہو, علمی اعتبار سے بھی وسعت ہو اور تحمل کے لحاظ سے بھی وسعت ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی داعی ہو اس کا سینہ سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے. ہم لوگ دعوت کو سمجھ نہیں پائے, اس لیے بس ہم خالی دم تو بھرتے ہیں کہ ہم داعی, اور پتہ نہیں کیسی دعوت ہے ہماری کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس یہ میرا وہ میرا نہیں. ہم نے طبقات میں تقسیم کر دیا ہے اپنے آپ کو, امت کو, حالانکہ دعوت کا کام تو امت کو جوڑنے کا ہے, امت کو جوڑنے کا ہے. اور کہا گیا کہ داعی کا جو سینہ ہے وہ بالکل سمندر کی طرح وسیع ہو, اتنا وسیع ہو. تو علمی اعتبار سے بھی وسیع ہونا ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ تحمل کے لحاظ سے بھی, کہ حالات بہت آتے ہیں, طرح طرح کے حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے. کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے, سب کو پیتے ہوئے چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو یہ حوصلہ عطا فرما دے, اللہ ہم سب کو صالح کامل داعی بنائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور اللہ میرے اوپر میرے جو کام ہے جس کی ذمہ داری آپ نے دی ہے اس کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میری زبان میں لکنت ہے, اللہ اس کو ٹھیک کر دے. یفقہ قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. اس سے ایک بات سمجھ میں اور آتی ہے کہ بندہ جب دعوت کی راہوں میں قدم رکھے تو اللہ سے مناجات کے ذریعے سے اپنا تعلق مضبوط کر لے, خوب دعائیں مانگے. ایسے نہیں بس جا کے دعوت دینی شروع کر دی, بھئی یہاں بھی تو کچھ ہونا چاہیے, اور یہاں جو کچھ آئے گا وہ تعلق مع اللہ سے آئے گا, اور تعلق مع اللہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مناجات سے, دعاؤں سے ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, اللہ نے ان کو کتنا بڑا داعی بنایا کہ ان کی فکر سے آج پوری دنیا کے اندر اہل تبلیغ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور ان کا کام پوری دنیا میں وسیع ہو رہا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے اس کام میں زبان کا اتنا حصہ ہے جتنا پورے جسم میں زبان. کتنی ہوتی ہے زبان؟ 50-60 گرام کی ہوگی, 100 گرام کی ہوگی, اور نیچے تک لگائیں آپ تو مشکل سے. اور یہ پورا جسم کتنا ہے؟ 70 کلو کا, 80 کلو کا, 90 کلو کا, 100 جسم ہے. تو اتنا صرف زبان کا حصہ ہے پورے کام میں, اور جتنا جسم ہے یہ 70 کلو کا, 80 کلو کا, اتنی دعا ہونی ہے. اتنی کیا ہونی ہے؟ دعا ہونی ہے. ہم نے ایک ایسے داعی کو دیکھا اپنی زندگی میں, اوہ آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت ایسی بھیجی گئی تھی جس کی تشکیل اس بات پر ہوئی تھی کہ بھئی دیکھو حالات پنجاب کے, ارتداد مرتد ہو گئے تھے, ڈیوائیڈ ہوا تھا انڈیا پاکستان, تو وہاں پہ ارتداد پھیل گیا اور مسجدوں پر دوسروں نے قبضہ کر لیا, تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو واپس لانا تھا. تو موت و زیست کا مسئلہ تھا کہ سمجھو کہ بس جا رہے ہیں ہم شہید ہونے کے لیے, اللہ نے لکھ دیا تو واپس آئیں گے ورنہ نہیں. اور وہاں کے لیے تقریباً ایک ہفتے تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے اندر تشکیل پر آمادہ کرتے رہے کہ وہاں جانا ہے. سب کو پتا تھا حالات بڑے خراب ہیں, وہاں پہ جانے کا مطلب جان جوکھم میں ڈالنا ہے اور قربانی دینی ہے, بس اپنی جان نظر کرنی ہے. تو اس لیے مشکل سے 7-8 آدمی تیار ہوئے بڑی محنت سے, اور پھر وہ جماعت گئی. اس کی ایک کارگزاری بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس جماعت کی بڑی عجیب و غریب کارگزاری, پڑھنی چاہیے. وہ وہ جماعت گئی, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, گولیاں برسائی گئی ان پر, کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی اور دریا سے نیچے گرا گرا کے ان پہ پھر بھی گولی ماری, بوری میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا, پھر بھی ان میں سے بچ کے آ گئے وہ لوگ. ان میں ایک سابتے حاجی اسحاق صاحب, میری ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ. وہ جہاں ہم تھے اس طرف کے رہنے والے تھے, شکار پور ایک جگہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. وہ صاحب نسبت بزرگ, بہت ذکر کرنے والے. ان کی رات مناجات میں, ذکر میں, للہیت میں جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ان کی وہ یہی تھی کہ ان کی پوری رات جو ہوتی تھی رونے میں, ذکر میں, استغفار میں, مناجات میں. اور جس وقت وہ ذکر کرتے تھے تو آس پاس کے لوگ کہتے تھے کہ جس وقت یہ اللہ کا نام لیتے ہیں نا اپنے حجرے میں بیٹھ کے, آخر میں مسجد میں ہی رہنے لگے تھے وہ حاجی صاحب, تو جو بھی ان کی زبان کا ذکر سنتا ہے اس کی زبان میں بھی شیرینی آ جاتی ہے, ایسے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور دن میں جب رہتے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ, دل کھلا ہوا, دل کے کھلنے کا اثر ان کے چہرے پر محسوس ہوتا تھا, دل کے باغ و بہار کا اثر ان کے چہرے سے آیا ہوتا تھا, ایسا باغ و بہار. قربانی دے رکھی تھی تو میں انہیں دیکھ کر اس وقت یہ سمجھتا تھا, اور آج بھی میری نگاہوں میں کسی داعی کا جب تصور آتا ہے تو ایسا ہی آتا ہے. حقیقت یہ کہ راتوں کو یہ لوگ خوب مانگتے ہیں, خوب روتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں, اور کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو بھی اللہ پاک سے کہتے ہیں. تو دعوت کی راہوں میں, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دعوت کی راہوں میں اللہ سے تعلق کو ایک اہمیت حاصل ہے, خاص اہمیت حاصل ہے, اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ حالات آتے ہیں, دل ٹوٹتا ہے تو بھی اللہ ہی سے کہنا ہے, مخلوق سے نہیں کہنا ہے. اور جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی فوراً سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس دل میں آتے ہیں جو دل ٹوٹتا ہے. انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت کا فریضہ شروع کیا ہے تو حالات نے گھیر لیا آپ کو, ایسے حالات, ایسے حالات کہ آپ کا راستہ بند کر دیا, بائی کاٹ کیا گیا آپ کا, جس کو مقاطعہ بولتے ہیں. اور ایک وادی میں آپ کو, آپ کے اہل خاندان کو اور ایمان والوں کو قید کر دیا گیا, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پریشانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر تھا کہ کسی طریقے سے آپ کسی خچر پر سامان رکھ کر آپ پہنچاتے تھے, راستے میں وہ بھی کچھ لوگ ملتے تو روکنے کی کوشش کرتے, دوسرا نہیں پہنچا سکتا تھا. عمر ابن خطاب تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے تو ماشاءاللہ اسے لوگ ڈرتے تھے. اس وقت بھی کئی دفعہ ایسا ہوا, مٹ بھیڑ بھی ہوئی اور انہوں نے دو تین لوگوں کو گرایا, ادھر گرایا اور سامان پہنچایا. اللہ نے ان سے جس وقت سے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہی کام لینا شروع کیا, اور جب تک آپ رہے امت کے لیے خیر و برکت کا باعث رہے. عمر ابن خطاب غرضے کے بڑے حالات آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ان تمام حالات پر استقامت حضور کی مثالی اور امت کے لیے نمونہ, امت کے لیے نمونہ. وہ حالات بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جب آپ کے چچا کو جو آپ کے حمایتی تھے قریش نے بھیجا کہ آپ ہی روک دو اپنے چچا کو, اپنے بھتیجے کو. آپ اندازہ لگائیے کہ جو سب سے بڑا حمایتی ہے اب وہی آ جائے کفار کی طرف سے بات لے کے. اور جب بھی انسان پر حالات آتے ہیں نا, یاد رکھنا کبھی بھی میری بات یاد رکھیے آپ, حالات کا تعلق ہر انسان سے ہے اس زندگی میں. تو اس وقت آپ کے بہت سارے اپنے آپ کے غیر ہوتے نظر آئیں گے آپ کو. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب حالات آئے تو مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کرو. اپنے بارے میں شیخ کہتے تھے ہمارے, کیا کہتے تھے, جب حالات آئے تو مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا, کسی سے کوئی بات ہی نہیں کہنا. کس سے کہنا؟ بس اللہ سے کہنا. اور فتنوں کے زمانے میں وہ شخص کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے جو خاموش ہوتا ہے اور اپنے اللہ سے کہتا ہے, بس اعمال پہ جمع رہتا ہے, اعمال سے کٹنا. یہی جو اعمال پہ جمنا ہے, اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے, اسی کا نام استقامت ہے. تو خواجہ ابو طالب کو بھیجا سمجھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انکار کر دیا کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، ایک ہاتھ میں میرے سورج ایک ہاتھ میں چاند دے دیا جائے تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، یہ پیغام پہنچا کر رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی ثابت قدمی، آپ کی استقامت نمونے والی استقامت ہے، مثالی، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے ہیں تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ ایک لشکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور مدینے کے اطراف میں جو قبیلے تھے وہ قبیلے باغی ہو رہے تھے، اور عرب کا ایک بڑا قبیلہ بڑو تمیم، آپ جب عرب کے قبیلوں کے نقشے دیکھیں گے کس کس علاقے میں بسے ہوئے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا بنو تمیم ایک بہت بڑے حصے کے اندر آباد ہے۔ اس نے زکات کا انکار کر دیا، یعنی ایک طرح سے وہ بھی اسلام سے الگ ہونے لگا قبیلہ، اور بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ لیکن آپ کی استقامت دیکھیے، آپ نے کہا حضور نے جو لشکر زندگی میں ترتیب دیا تھا روانگی کے لیے وہ روانہ ہو کر رہے گا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیے آپ ذرا غور فرمائیے فیصلے پر، ابھی ابھی خلافت قائم ہوئی ہے، آپ کو ضرورت ہے لشکر کی۔ آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ لشکر جائے گا۔ پھر جو کچھ لوگ بچے ہوئے تھے ان کو تیار کر کے آپ نے فوراً ایک لشکر ان لوگوں کے خلاف بھیجا جو نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھے تھے، مدعیان نبوت کے خلاف ایک لشکر بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر لوگ دیکھتے رہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا، آپ نے کہا ان کے خلاف بھی لشکر جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کہنے لگے حضرت آپ ذرا غور فرمائیں، وہ لوگ کم از کم کلمے کا تو اقرار کر رہے ہیں، تو ابھی آپ ذرا چھوڑیے ان کو، بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن ابھی مدینے میں آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ مدینہ کیپیٹل آف اسلام تھا، راجدھانی تھی یہ۔ تو حضرت نے فرمایا تاریخی جملہ، اینقص الدین وانا حی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین میں قطر بجونت ہو، کمی بیشی ہو رہی ہو اور میں زندہ رہوں، میرے جیتے جی تو کم از کم ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ جملہ آپ نے کہا۔ اس لیے مولانا علی من ندوی صاحب رحمہ اللہ بعض مرتبہ اپنی تقریروں میں فرماتے تھے کہ ردتن ولا ابا بکر لہا، اس وقت پوری دنیا میں ردت یعنی ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ضرورت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کی۔ تو آپ ان حالات میں ثابت قدم رہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے خدا کی قسم اگر مدینے کے اطراف کے بھیڑیے اور درندے مجھے آ کر نوچ لیں تب بھی جو لشکر حضور نے روانہ کیا ہے وہ روانہ ہو کر رہے گا، اور جن لوگوں سے ضروری ہے لڑنا ان سے لڑائی ہو کر رہے گی، لشکر جہاں بھیجنا ہے وہاں بھیج کر رہوں گا، میں چاہے اکیلا رہوں۔ اور آپ نے، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ تقریباً 2.5 سال کی مدت آپ کو ملی ہے حضور کے بعد، اور پورے حالات کو سنبھال لیا آپ نے۔ امت پر بہت بڑا احسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر موقع جو ملا وہ پھر ملکی اعتبار سے فتح کرنے کا بہت وسیع موقع ملا آپ کو، لیکن ان حالات، ان سب حضرات پہ بھی ایسے حالات آئے ہیں کہ ان کو استقامت کے ساتھ رہنا پڑا۔ ایک تابعی ہے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ان کو اہل روم نے گرفتار کر لیا، یہ بہت صلاحیت کے حامل تھے، بڑی صلاحیتوں کے حامل انسان تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، اہل روم نے جب گرفتار کیا تو روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی بڑی صلاحیت کا حامل ہے، تو اس کو نصرانی بنانا چاہیے، اپنے مذہب میں لانا چاہیے اور اپنی سلطنت میں اس کو کوئی عہدہ دے دینا چاہیے تاکہ اس کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو حضرت ابو مسلم خولانی کو بادشاہ نے لالچ دیا، بھائی تمہاری وہاں کوئی کیا عزت ہے، تمہاری ایک عام آدمی کی طرح رہ رہے ہو، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا بڑا وزیر بھی اس کو سادے انداز سے ہی رہنا پڑتا تھا. آپ خود اتنے سادے انداز سے رہتے، موٹا جھوٹا لباس پہنتے، روکھی سوکھی کھاتے، کہ بعض صحابہ آپ کے یہاں اگر کھانا کھاتے تو ان کو کھانا حلق میں روٹی نہیں جاتی، کہ لیکن آپ اتنا موٹا کھاتے ہیں، اس طرح سے آپ کی زندگی تھی. تو اس لیے اس نے کہا کہ میاں تمہیں وہاں کیا ملتا ہے، ہمارے پاس رہو گے تو تمہاری زندگی کے بلے بلے ہوں گے، مطلب بہت اونچی زندگی، ٹھاٹ باٹ والی، شان والی. بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا مذہب قبول کر لو. تو انہوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، اور بھی لالچ دیے، یہاں تک کہ باطل کا جو ایک بڑا لالچ ہوتا ہے عورت کا، اور باطل نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا، وہ تک لالچ دیا کہ جو سلطنت بادشاہت ہے، بادشاہ کے خاندان سے لڑکی سے تمہیں بیاہا جائے گا، شاہی خاندان کی لڑکی تمہارے نکاح میں دی جائے گی، تمہیں ہماری طرف آنا ہے. انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا تو پھر تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب سنو ان کی استقامت کی بات. بادشاہ نے قیدیوں میں سے کسی ایک قیدی کو ان کے سامنے قتل بھی کروا دیا، کہ دیکھو میرے ہاتھ میں سب ہے، یہ میں تمہیں بھی قتل کرواؤں گا، لیکن تمہیں اتنی آسانی سے نہیں، تمہارا قتل جو ہوگا بڑے عجیب طریقے سے ہوگا. اس نے کیا کیا، اس نے تیل کے کڑھائے، ایک بڑا کڑھایا تیل کا، جس میں تیل ڈالا اور اس میں نیچے آگ لگائی، اور تیل جب ابلنے لگا تو کہا دیکھتے ہو کیا ہے، تیل ہے، نیچے آگ دہک رہی ہے، کیا آپ کو اسی میں ڈالنا ہے، اور ساتھی سے کہا لے کے جاؤ ڈال دو، حکم دے دیا. جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو لے جایا جا رہا تھا تیل تک، تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اب بادشاہ نے سمجھا ہو دل نرم ہو گیا ان کا، تو بھائی تو فوراً اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، سپاہیوں کو، بھی ان کو واپس لے کر آؤ. اور بادشاہ خوش ہو رہا ہے کہ لے گئے صاحب، اب تو آپ نرم پڑ گئے ہو، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بات واپس لے لیں گے، جس بات پہ اڑے ہوئے ہو اپنی اس اڑا کو چھوڑ دیں گے آپ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھے. تو پھر رو کیوں رہے تھے، سزا سے ڈر گئے؟ نہیں بالکل نہیں، یہ بھی غلط سمجھے آپ. میں اس لیے رو رہا تھا کہ میری جو جان قربان ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں، کیونکہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اسی میں گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ. تو میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر میں تیل میں ڈال دیا جائے گا اور میرے کباب بن جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کاش کہ ایسی میرے پاس میں 100 جانیں ہوتی، بلکہ میری رگ رگ کے اندر ایک جان ہوتی اور اس کو بار بار اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا. میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ ایک ہی جان ہے، بار بار یہ احساس ہو رہا تھا ایک ہی جان ہے میری جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے، 100 کیوں نہیں ہے میرے پاس جانے، اس لیے رو رہا تھا. آپ دیکھیے کتنا اونچا جذبہ ہے، اور ان کی استقامت پر بھی غور کیجیے آپ. یہاں تو آج ذرا سے حالات آتے ہیں دکانوں کا نام بدلنے لگتے ہیں، دکانوں کا نام، بھائی اس نام میں کہیں گے تو کوئی آئے گا نہیں، یہ خطرہ ہے. لباس بدل لیں گے، سفر میں جائیں گے، بھائی اس لباس میں جائیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، اب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ بالکل ہی اتنے ڈر کے رہے. اسلام اور بزدلی ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. تو حضرت ابو مسلم خولانی نے جب یہ بات کہی کہ میرا میں اس لیے رویا کہ میرے پاس 100 جانیں کیوں نہیں، ایک ہی جان ہے، وہ بادشاہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہنے لگے واقعی میں آپ بہت اونچے لوگ ہو، آپ کے ایمان کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، دبا نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے. اور کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. کہا ایک شرط ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میری بھی ایک بات مانیں. کیا بات؟ کیا بات؟ بلکہ بادشاہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری پیشانی کا بوسا دو، میری پیشانی کا بوسا دو. اب اس بادشاہ کے، نصرانی بادشاہ کے دل میں ان کی عظمت آ گئی تھی، کہا میں یہ کام بھی کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے، جتنے مسلمان اور کہہ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو. بادشاہ نے وہ منظور کر لیا. انہوں نے اس کو بوسا دے دیا، اتنی بڑی چیز حل کر رہا ہے. پھر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہو گئی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی لوگ مدینے میں تھے ان سب کو اکٹھا کیا مدینے میں اور کہا دیکھو میں آپ کے سامنے اب ان کو بلا رہا ہوں کہ جن کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا واقعہ پیش آیا، اور اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے بچایا اللہ نے ان کو بھی بچایا، اور ان کی استقامت دیکھو، ان کے ذریعے سے واقعہ صحابہ کے درمیان سنوایا. تو کتنا ہم واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب سنوا رہے، سب کے دل پر اثر ہوا، سب نے ان کو دعائیں دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک قربانی دی کہ نصرانی بادشاہ کو بوسہ دیا، ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہم ان کا بوسہ لیں ان کے اعزاز میں، اکرام میں، احترام میں. اور سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر تمام بڑے بڑے صحابہ نے، اکابر نے. اس واقعے سے جو بات بتانا چاہتا ہوں، استقامت والی بات، حالات ایسے تھے. طلحہ اسدی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے زمانے میں دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. اس شخص کے قریب میں ایک صحابی رہتے تھے جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. انہوں نے اس کو سمجھایا تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تیرا انجام برا ہوگا. اس شخص نے ان پر سختی شروع کی، یہ صحابی اس کو سمجھاتے رہے اور جمے رہے. اس نے کہا کہ میاں تمہیں بھی میری نبوت کو ماننا پڑے گا، اور مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنا پڑے گا. یہ صحابی کہنے لگے کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس شخص نے پکڑا ان کو، گرفتار کیا اور کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی نبوت کا انکار کر کے تیری نبوت کا قائل ہو جاؤں، تو جھوٹا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حضور نے فرما دیا. لا نبی بعدی کا مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا، صاف صاف حضور نے فرمایا. تو ہر صحابی کے سامنے یہ حدیث ہے، اور ہر مسلمان کے سامنے اس حدیث کا رہنا ضروری ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. کوئی اگر نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا، کوئی اگر اس کی نبوت کو مانے تو وہ بھی جھوٹا، اور دائرہ اسلام سے خارج، مسلمان ہی نہیں رہے گا وہ. تو ان صحابی نے کہا کچھ بھی کر لو، فقضی ما انت قاض، جیسے جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہتے ہیں جو چاہے کر، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو اس دنیاوی زندگی میں ہی صرف فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت میں تو تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے. تو ان صحابی نے کہا اس کے ہاتھ کا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے. کہا اب بھی مان جاؤ چھوڑ دوں؟ کہ نہیں، یہاں سے کاٹا گیا. پھر پاؤں کاٹے گئے. اس طریقے سے ایک ایک ٹکڑا کیا گیا، آخر میں جن کی جان نکلی اسی اس وقت بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ آخری نبی حضرت محمد اور تو جھوٹا ہے. اور کہا جسم کے ٹکڑے کر دو گے تو ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گی کہ تو جھوٹا ہے اور حضور سچے ہیں, اسے کہتے ہیں استقامت. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس پر ہم شکر کریں اور استقامت کے ساتھ رہیں اور اللہ سے استقامت کو مانگتے رہیں, اللہ سے استقامت کو مانگتے بھی رہیں. یہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائی جو آپ نے دین دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.